أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان پر سورہ بقرہ کے مضامین کے ہم نے جو کچھ حصے کیے تھے ان میں سے ایک بڑا حصہ ختم ہو رہا ہے. اس مناسبت سے اس تجزیے کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ اپنے حجم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی ہے، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ملتا ہے کہ لکل شیئن ذروت و ذروت القرآن البقرہ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جسے انگریزی میں ہم کلائمیکس سے تعبیر کریں گے، اور بہت صحیح تعبیر ہوگی، قرآن حکیم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. تو ان طویل صورتوں کے مضامین کو اپنے ذہن کی گرفت میں رکھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سلسلہ کلام جو ہے وہ مستحضر نہیں رہتا، بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے ہوتی ہوئی، کدھر جا رہی ہے، یعنی جسے ہم سیاق اور سباق کہتے ہیں. تو چھوٹی صورتوں میں تو آسان ہے اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو ذہن کی گرفت میں لانا، لیکن بڑی صورتوں میں بہت مشکل ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں دو بڑے حصوں میں تقسیم کر لیجئے. پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر. اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے پہلے حصے میں زیادہ آیات ہیں، دوسرے میں کم، تو گویا کہ ایک توازن ہے کہ رکوعوں کی تعداد ادھر کم ہے ادھر زیادہ، لیکن ان رکوعوں میں تعداد آیات جو ہے پہلے حصے میں زائد ہے دوسرے میں کم. 152 اور غالباً 114 یہ اس کی نسبت ہے. تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں روئے سخن ہے اور خطاب ہے یہود کی طرف جانے، اور دوسرے حصے میں خطاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. تو گویا کہ اس سورت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورت الامتین ہے، یہ دو امتوں کی سورت ہے، اور یہ در حقیقت سمبولائز کر رہی ہے کہ ایک امت، امت مسلمہ، جو تقریباً 2500 برس تک شریعت خداوندی کی حامل رہی، جن کو کتابیں دی گئیں، جن میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، یہ جو ایک فضیلت اسے حاصل رہی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب وہ فضیلت اس سے سلب کی جا رہی ہے، وہ امت اس مقام سے معذور ہو رہی ہے، اور ایک نئی امت جو رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس امت کو اس مقام پر فائز دیا جا رہا. لہذا اس امت سے پھر خطاب شروع ہوا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو تمہارے کاندھوں پر آئی. یہی وجہ ہے کہ وہاں خطاب میں سب سے پہلے جو بات فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ بڑی کٹھن ذمہ داریاں ہیں کہ جو اب تمہارے کاندھے پر آ رہے. یہ جو ایک امت سے دوسری امت کو منتقل ہونا ہے اس منصب کا، اسی کے لیے علامت کے طور پر تحویل قبلہ ہوا ہے کہ اب وہ قبلہ کہ جو بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ایک طویل عرصے سے، لگ بھگ 2000 برس سے تو چل رہا تھا، اگرچہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصی بھی یا ہیکل سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پہلے سے موجود تھی اور اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن یہ رائے جو ہے بہت شاذ ہے. اگر حضرت سلیمان کا عہد بھی سمجھیں تب بھی یہ سمجھیے کہ حضور کے زمانے تک لگ بھگ 2000 برس اسے ہو گئے تھے. تو 2000 برس تک وہ قبلہ رہا ہے اہل توحید کا، اور اب وہ قبلہ جو ہے منتقل ہو رہا ہے بیت اللہ الحرام کی جانب، کہ جو بنی اسماعیل کا مرکز رہا ہے، مسکن رہا ہے. اس کے بعد 10 رکوعوں میں دو آیتیں اور اگر اضافہ کر لیں، 10.25 رکوع کہہ لیں، اس میں براہ ہے یا ہیکل سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پہلے سے موجود تھی اور اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن یہ رائے جو ہے بہت شاذ ہے. اگر حضرت سلیمان کا عہد بھی سمجھیں تب بھی یہ سمجھیے کہ حضور کے زمانے تک لگ بھگ 2000 برس اسے ہو گئے تھے. تو 2000 برس تک وہ قبلہ رہا ہے اہل توحید کا، اور اب وہ قبلہ جو ہے منتقل ہو رہا ہے بیت اللہ الحرام کی جانب، کہ جو بنی اسماعیل کا مرکز رہا ہے، مسکن رہا ہے، یہ ان کا ایک مرکز رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ تحویل قبلہ جو ہے وہ علامت بن گئی ہے امت کی، ایک امت کی معزولی اور دوسری امت کے اس مقام پر دست ہونے. پہلے 18 رکوعوں میں بھی پھر ایک تقسیم یوں ہے کہ پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اس کے بعد 10 رکوعوں میں دو آیتیں اور اگر اضافہ کر لیں، 10.25 رکوع کہہ لیں، اس میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے نام لے کر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون. 5ویں رکوع کی پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے، اور 15ویں رکوع کی یہ پھر پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ایک مسلسل خطاب ہے. اس کے بعد 4 رکوع پھر ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر ہے، پھر اہل کتاب کی طرف کچھ ریفرنس ہے، اور پھر تحویل قبلہ کا مضمون آیا، اور یہ 18 رکوع اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ جن میں پہلے 4 اور آخری 4 رکوعوں میں بھی اگرچہ روئے سخن بنی اسرائیل کی جانب ہے، لیکن جو براہ راست خطاب ہے وہ درمیان کے 10 رکوعوں میں، اور اس کے بعد 19ویں رکوع سے خطاب شروع ہو جائے گا امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. ان 10 رکوعوں کی بھی ایک تقسیم میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ بڑی پرزور دعوت پر مشتمل ہے، وہاں انداز جو ہے دعوت کا ہے، دعوت کے تقاضے یہ ہیں کہ دل نشین پیرائے میں بات کی جائے، دل میں اترنے والی انداز میں بات کی جائے، اگر کوئی خیر ہے کسی کے اندر تو اس خیر کو تقویت دے کر ابھارا جائے، اجاگر کیا جائے، تو نصیحت کا انداز ہے، دعوت کا انداز ہے، اور بقیہ 9 رکوعوں میں ملامت کا انداز ہے، ان کے جرائم کی فہرست دی گئی ہے، ایک مفصل فرد قرارداد جرم مرتب کی گئی ہے کہ یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم نے اعتقادی اعتبار سے اس طریقے سے انحراف کیا ہے، اور عملی پہلوؤں سے اور اخلاقی اعتبار سے تم نے دین سے اس طریقے سے انحراف کیا ہے، تو یہ ایک مفصل فرد قرارداد جرم ہے جو 9 رکوعوں کا مشتمل ہے۔ اس میں بھی ایک بات میں نے کہی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ 9 رکوع جو ہیں بریکٹ کے مانند دو آیتوں سے شروع ہوتے ہیں، دو آیتوں پر ختم ہوتے ہیں، وہی دو آیتیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، چھٹے رکوع کی پہلی آیتیں دیکھیے دو، پانچواں رکوع تو میں نے عرض کیا وہ دعوت پر مشتمل ہے، چھٹے رکوع سے ملامت شروع ہوتی ہے۔ صفحہ 9 پر دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ان دو آیتوں سے یہ بریکٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ 15ویں رکوع کی دو آیتیں، ایک تو بین ہی وہ ہے، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ ذرا سا ایک لفظ بدلا ہے، عدل آیا ہے وہاں، یوخذ منها عدل تھا، یہاں ہے لا یقبل منها عدل، اور شفا ولا تنفعها شفاعت وہاں تھا ولا یقبل منها شفاعت، تو تھوڑا سا اسلوب کا فرق ہے، باقی یہ دو آیات بالکل جو کی جو۔ تو اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ یہ دو آیتیں ایک بریکٹ کے مانند ہیں، بریکٹ شروع بریکٹ بند، اور ان کے درمیان ہے وہ ملامت، مفصل فرد قرارداد جرم، اور اس بریکٹ سے باہر ہیں وہ 7 آیتیں کہ جو 5ویں رکوع کی ہیں، یہ ہے دعوت پر مشتمل، اور یہ دعوت جو ہے گویا کہ اصل مقصود ہے اس پورے بیان سے، لہذا اس کے مضامین کو ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ ضرب کھا رہے ہیں اس پوری بحث سے، اس لیے کہ اس میں ان کو دعوت دینا پیش نظر ہے، ایمان لاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اسی میں تمہاری عافیت اور خیریت۔ اب پھر دیکھیے، ان 9 رکوعوں میں بھی ایک تقسیم ہے، پہلے 7 رکوعوں میں ساری گفتگو یہود سے ہے، کسی اور طرف کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں، لیکن آخری 2 رکوعوں میں کچھ گفتگو مسلمانوں سے بھی ہوئی، کچھ نصارہ کی طرف بھی ریفرنس آ گیا، کچھ جو امیین ہیں مشرکین عرب ان کے بھی بعد وہ معاملہ زیر بحث آ گئے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو آج ہم پڑھیں گے جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہی جا رہی، یعنی یوں سمجھئے کہ یہود اور اوس اور خزرج کے مابین جو ایمان لے آئے تھے، جو دیرینہ تعلقات چلے آ رہے تھے، اس کی وجہ سے جو کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، وہ ہیں در حقیقت ان آخری 2 رکوعوں کے پس منظر۔ اس میں سے بھی اکثر و بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں کوئی علم نہیں ہے، جو کچھ علم نہیں رکھتے، لو لا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، کیوں نہیں کلام فرماتا اللہ ہم سے، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے، بالکل ان کی قول کے مانند، بالکل انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے اپنی آیات کی تبیین فرما دی ہے، انہیں واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ ابھی میں نے تمہید میں عرض کیا کہ اس حصے میں گفتگو صرف اہل کتاب تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ کچھ اس کا خطاب جو ہے وسیع ہوا ہے، لہذا یہ مضمون جو ہے بالخصوص یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی بات یہود کے بھی بعض جو حلال کہی ہو، علماء نہیں کہہ سکتے. اسی لیے فرمایا قال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہ جنہیں کچھ علم نہیں ہے. تو بحیثیت ایک گروہ یا جماعت کے قرآن مجید جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو مراد ہوتے ہیں امیین عرب، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، وہ دین کے مبادی تک سے ناواقف ہو چکے تھے، یہاں تک کہ رسالت کا انسٹیٹیوشن اب یہ بھی ان کے لیے کوئی زیادہ ان کے ذہن میں نہیں رہا، اس لیے کہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر 2500 برس بیت چکے کہ کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی کتاب نہیں. اس پہلو سے ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لوگ کہ جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ تو بنی اسماعیل ہوئے. لیکن ہو سکتا ہے کہ طبعاً خود یہود کے بھی کچھ جو جہلا ہے عوام الناس ان کی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مقام پر یہود کے بارے میں بھی آ چکا ہے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، خود ان میں بھی ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کچھ نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا ہے، وہ صرف ان کے کچھ گمان ہیں، اٹکل پچو ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ اپنے جی سے گھڑے ہوئے خیالات ہیں جن کو انہوں نے عقائد کا درجہ دے لیا ہے. جیسے کہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک عوام کل انعام ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ان کے علماء یا مساجد میں سن سن کر ان کے سامنے آ گئیں، براہ راست کوئی علم انہیں نہیں. ہاں البتہ وہ دوسرا گروہ علماء کا جو ہے ان کی اپنی غلطیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، ان کے دلوں میں اپنے مرض ہیں، اور عوام کا معاملہ جو ہے وہ لا علمی کا ہے. تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلم اللہ او تاتینا آیا، یہ اصل میں دو اعتراضات تھے جو اہل عرب کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے بھی آئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ یہود کے جو ہلاک کی طرف سے بھی آئے، کہ یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ مجھ سے کلام فرماتا ہے، تو آخر اللہ یہ کلام ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اگر بالکل ان کی بات اسی لہجے اور اسی ٹون میں کہوں تو بات یہ ہوگی کہ آخر ان کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اللہ ان سے بات کرے، ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ حالانکہ ہم ان سے زیادہ باحیثیت ہیں، وہ ہمارے پاس زیادہ دولت ہے، وجاہت دنیاوی ہمیں زیادہ حاصل ہے، ہم سے اگر اللہ کلام کرتا تو ہماری بات لوگ زیادہ توجہ سے سنتے، ہم سرداران قریش ہیں، ہم بات کہتے تو لوگ مان لیتے، آخر یہ بات ان ہی تک کیوں آئی؟ ایک اعتراض تو یہ، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بالفرض چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، تو جیسے سابقہ رسولوں کو معجزے دیے گئے ویسے معجزے انہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ او تاتینا آیا، یعنی یہ معجزے کے طور پر پیش کر رہے ہیں صرف اس کلام کو، قرآن حکیم کو. لوگوں کو اونٹنیاں دی گئیں، چٹان میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی، عصائے موسیٰ تھا وہ ایک اسدہ کے مانند ہو گیا، لوگوں کو نظر آیا، ید بیضہ تھا ہاتھ نکلا، یعنی حسی معجزات، جس طرح کے مطالبے ہو چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں اس سنگلاب زمین میں ایک چشمہ برآمد کر کے دکھا دیجیے، یا آپ کے لیے دفعتن آنے واحد میں ایک ہرا بھرا باغ پیدا ہو جائے، کھجوروں کے درخت لگے ہوں اور انگوروں کی بیلیں اس میں موجود ہوں، یا کوئی موتیوں سے جڑا ہوا کوئی سونے کا محل ایک دم تیار ہو جائے، کوئی ایسی نشانی دکھائیے تو ہم آپ کو نبی مانے رسول مانے، لیکن یہ کہ اگر آپ ایسی کوئی نشانی ہمیں نہیں دکھاتے تو ہم آپ کو نبی یا رسول ماننے کو تیار نہیں. در حقیقت یہاں ایک آیت میں جو مضمون آیا ہے مکی صورتوں میں یہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، اس پر بڑی مفصل بحثیں ہوئی. سورہ انعام میں اسی ایک مضمون پر متعدد مقامات پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، یہاں تک کہ ایک مقام پر تو وہ مقام جو ہے اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہوا ایک مرتبہ لرز اٹھتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ بربنائے طبع بشری کچھ حضور کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا اور یہ چیز بعید از قیاس نہیں ہے کہ پھر کیوں نہ کوئی نشانی دکھائی دی جائے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، اور بالفرض ایمان نہیں لاتے تب بھی زبان تو بند ہو جائے گی ان کی، اس وقت تو بظاہر ان کی حجت مجھ پر قائم ہو رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خیال حضور کا نہ ہو لیکن کچھ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آ گیا ہو، تو حضور کو مخاطب کر کے وہاں ان کو جواب دیا گیا ہو، لیکن وہ جواب واقعتاً ایسا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان ایک مرتبہ لرز اٹھتا ہے. سورہ انعام کی آیت 31-32 ہے غالباً، ذرا نکالیے. صفحہ 158 آسانی سے آپ تلاش کر لیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بڑا رنج پہنچتا ہے. فانہم لا یکذبونک، لیکن آپ کیوں ملول و غمگین ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی اگر غصہ آئے، غیظ ہو، بھڑکے، تو وہ اللہ کا بھڑکنا چاہیے کہ میری آیات، میری اتاری ہوئی کتاب کی اس کی تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ ملول و غمگین نہ ہو. ذاتی طور پر آپ کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا. ابو جہل سے بھی پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ ذاتی طور پر کذب کا الزام کسی نے نہیں لگایا. صرف اگر وہ کذب کا الزام لگا رہے تو اس کتاب کے بارے میں لگا رہے تھے، تو یہ تکذیب تو ہماری ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی. اب دیکھیے، یہ بڑا سمجھانے کا انداز ہے، دل نشین، لیکن اس کے بعد اب ٹون بدلتا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یہ معاملہ کوئی نیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے صبر کیا جو تکذیب ان کی گئی اس پر، اور جو ایذائیں انہیں پہنچائی گئیں ان پر. حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ قانون اور ضابطہ نہیں بدلے گا، کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا. ولقد جاءک من نبا المرسلین، اور آپ کے پاس انبیاء کی خبریں آ چکی ہیں، رسولوں کے حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں. اب آیت پڑھیے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بڑا بھاری گزر رہا ہے ان کا اعراض اور انکار، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیے ان کے لیے نشانی. یعنی ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہم نشانی نہیں دکھا. اب اگر ہے آپ کا اتنا ہی خیال، الفاظ کا ترجمہ یہی ہوگا، تو یہ بات تھی جو میں نے عرض کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، دیکھیے سختی پر سختی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا. اختیار خصوصی اور بالجبر اگر انہیں ہدایت پر لانا ہوتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جذباتی نہ بنیے. یہ لفظ بڑا سخت ہے، لیکن یہ کہ اس کی سختی جو ہے جو اردو زبان میں ہے، عربی میں وہ نہیں ہے. صرف جذبات میں آ جانا، آپ جذباتی نہ بنیے، معاملات کو سمجھیے. ہم نے جو معجزہ انہیں دیا ہے وہ قرآن ہے، جسے ہدایت کی طلب ہے، 100 مرتبہ غرض ہے ہدایت، اس کو چاہیے وہ اس قرآن سے ہدایت اخذ کر لے، اور اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے انداز. تو یہاں بھی آپ دیکھیے، یہ مضامین، یہ میں نے ایک مقام آپ کو دکھایا ہے، اور سورہ انعام میں یہ بحث متعدد مقامات پر آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو کوئی علم حاصل نہیں، لولا یکلمنا اللہ او تاتی نہ آیا، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم، اے نبی آپ کو ہم نے تمام رسولوں کے حالات سنائے ہیں. مکی صورتوں میں حضرت ہود کی قوم نے کیا کہا، اور حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا، حضرت نوح کی قوم کا کیا رد عمل رہا، یہ باتیں ہوتی چلی آئی ہیں. مثل قولہم، ایسی ہی باتیں انہوں نے کہی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو چکے ہیں، یا ہم اپنے محاورے میں کہیں یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جیسے سابقہ رسولوں کو جن کی طرف بھیجا گیا انہوں نے جو باتیں کہیں، وہی باتیں آج آپ سے کہی جا رہی ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، با باقی یہ کہ اگر کوئی ایمان و ایقان کے حصول کا خواہش مند ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں کبھی فعل ارادہ فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی الذین یعلمون، جو جانتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں، جن کا ارادہ ہے علم کے حصول کا. اسی طرح الذین یوقنون، الذین یریدون ان یوقنون، وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ یقین حاصل کریں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ ایمان اور ایقان کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، جویا ہیں، متلاشی ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی آیات کو کھول دیا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان کا قول صرف نقل کیا گیا ہے، اس کا کوئی جواب یہاں نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا سبب سب سے بڑا تو یہی ہے کہ بڑی تفصیل سے یہ جوابات قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آ چکے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے کہ یہود کے کچھ جہلا کی طرف سے بھی یہ بات دہرائی گئی ہو، تو صرف اس کا ذکر کر دیا اور اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے. ویسے یہ کہ جواب اگر کسی کو مطلوب ہی ہے تو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں وہ نازل ہو چکا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. اور کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جہنمی ہو، جہنم میں جہنم والوں کے بارے میں آپ سے کوئی مواخذہ یا آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. یہ آیت بڑی اہم ہے. دعوت حق کے اعتبار سے داعی کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے تعین کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں ذرا سا عدم اعتدال جو ہے وہ داعی کے لیے بہت مضر ہوتا ہے، اس پہلو سے کہ وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اور کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کا تعین غلط کر بیٹھے. وما ارسلنا بالحق الا بشیرا ونذیرا، انا ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور انبیاء اور رسل کے باب میں یہ الفاظ بکثرت قرآن مجید میں آئے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہ قاعدہ کلیہ سورہ کہف میں آیا. واحد کے سیزے سے سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشیر اور نذیر بنا کر. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، رسول جو بھیجے گئے وہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے. اس میں در حقیقت تعین ہے کہ داعی الی الحق یا داعی الی اللہ کی اصل ذمہ داری کیا ہے. در حقیقت ہدایت و ضلالت کا جو اصل فیصلہ کن معاملہ ہے وہ انسان کی اپنی طلب پر ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے رکوع میں کہ یہ قرآن مجید یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. معلوم ہوا کہ کتاب ایک ہے اور نتیجے دو نکل رہے ہیں. کسی کے حق میں وہ کتاب ہدایت ثابت ہو رہی ہے، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے کہا جائے تو کسی کے حق میں وہ کتاب ضلالت ثابت ہو رہی ہے. کیوں؟ یا موجب ضلالت کہہ لیجیے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کا سارا دار و مدار انسان کی اپنی طلب پر ہے. اس کی باطنی کیفیت ہے فیصلہ کن، چاہتا کیا ہے. حقیقت کا طالب ہے، حقیقت پائے گا، رہنمائی پائے گا. اور اگر تعصبات کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ مطلوب ہے، جو چودراہٹ ہے نصیب، کہیں کسی غلط نظام سے وابستہ ہو کر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جو دنیاوی آسائشیں ہیں، فسق اور فجور کے ذریعے سے جو حاصل ہوئی ہیں، حرام خوری کے ذریعے جو حاصل ہوئی ہیں، انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو کوئی کتاب ہدایت اس کی آنکھوں کی پٹی نہیں کھول سکتی. ابو جہل کی آنکھ کی پٹی نہیں کھلی، ابو لہب کی آنکھ کی پٹی نہیں کھلی. حالانکہ داعی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا داعی حق کوئی ممکن ہی نہیں. ہم کیا داعی ہوں گے اور کیا دعوت دیں گے؟ ہماری تو اپنی شخصیتوں میں نہ معلوم کتنے خلا ہیں، دیکھنے والوں کو نظر بھی آتے ہیں. بات ہم سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اپنی سیرت و کردار کی وجہ سے اس بات کے اندر جو وزن ہے اس کو کم کرنے کا سبب بن جاتا ہے. لیکن بہرحال ذرا گمان کیجئے، قیاس کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تو کوئی رکھنا نہیں، وہاں تو پانی مرنے کی کوئی جگہ نہیں. وہ تو وہ ہے کہ جن کو خود ان کی قوم نے السابق اور الامین کہا ہے، اور کبھی بھی اس کے بعد بھی جھوٹ کی کوئی تہمت ان پر نہیں لگائی ہے. چکر ہی میں رہے کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، ساحر کہیں شاعر کہیں کیا کہیں، آخر کوئی متعین الزام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگا سکے. بھائی ہم ابو جہل کی آنکھ کی پٹی نہیں کھلے، ابو لہب کی آنکھ کی پٹی نہیں کھلی. معلوم ہوا کہ ہدایت و ضلالت کے اندر فیصلہ کن دخل جو ہے وہ انسان کی اپنی طلب کو ہے. اب پھر رول کیا ہے، داعی کا رول کیا ہے؟ وہ بشیر ہے جو راہ حق کی طرف آنے والے ہیں ان کو تھپکی دیتا ہے، انہیں شاباش دیتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ہاں یہ صراط حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، انہیں خوشخبریاں دیتا ہے. اور جو غلط راستے کی طرف رخ کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ نذیر ہے، وہ وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، تم غلط راستے پر جا رہے ہو. دعوت کا رول اس سے زائد نہیں. اگر کوئی داعی حق یہ سمجھے کہ میرے ذمے ہے لوگوں کو ہدایت پر لانا، بس یہیں سے معاملہ غلط ہو جائے گا. اگر اس طرح نہیں مان رہا تو اس طرح مانے، کچھ کمی بیشی کر لیں. چلیے بہت سی جماعتوں تحریکوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ بڑے اعلی نصب العین اور بڑے جچے تلے اور معین طریقے کار کے ساتھ آگے آئیں، لیکن دیکھا معاملہ تو طول کھینچ رہا ہے، بات نہیں بن رہی، تو کوئی شارٹ کٹ کر لیا جائے، کہیں سے کوئی راستہ نکال لیا جائے. اور یہی چیز ہے کہ جو تحریکوں کو تباہ کرنے کا سبب بنے. اس سے بچنے کی بات کیا ہے؟ بچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو غلط معین نہ کرو. تم ہدایت کے ٹھیکے دار بن کر نہیں آئے. وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے ٹھیکے دار اور نگران نہیں ہیں. ایمان لانا چاہتا ہے 100 دفعہ لائے، اس کو آپ بشارت دیں، لیکن جو اعراض و انکار پر اڑ گیا ہے، آپ احقاق حق اور ابطال باطل اپنی امکانی حد تک کر دیں، حق واضح ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ طالب نہیں ہے تو وہ کبھی نہیں بنے. لہذا دیکھیے ٹکڑا کیا آیا، ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم، آپ سے بات پرس نہیں ہوگی کہ یہ ابو جہل جہنم میں کیوں چلا گیا. اگر نبی کی ذمہ داری یا داعی کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ لازمن لوگوں کو حق پر لے آئے، تو پھر تو ہو سکتا تھا اے محمد تمہارے ہوتے ہوئے ابو جہل جہنم میں چلا گیا، پھر تو بات پرس ہوتی. تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا اتنا قریبی عزیز ابو لہب اور وہ جہنم میں چلا گیا، پھر تو بات یوں ہوتی. لیکن جب ذمہ داری نہیں ہے تو آپ سے تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا کہ نہیں. بس آپ نے ابلاغ و تبلیغ کا اگر فریضہ سر انجام دے دیا، حق کو کھول دیا اور واضح کر دیا، اس سے زائد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم، اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ واقعتاً اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ ایک خاص پہلو سے ہوتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی، آج پھر یاد کر رہا ہوں. اکثر معاملات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بال کی طرح کا باریک معاملہ ہوتا ہے، ذرا ادھر ادھر ہونا، یہ بالکل انسان کے لیے دربنائے طبع بشری اس کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے. مثلاً اخلاقیات کے میدان میں بہت بری شے ہے تکبر اور غرور، بہت بری شے. کون کہے گا کہ یہ بری نہیں ہے؟ لیکن ایک اچھی چیز ہے اور وہ ہے عزت نفس، خودداری. خودداری جو ہے یہ ایک محمود صفت ہے، اعلی صفت ہے، ایک قدر ہے اخلاقی. اور غرور اور تکبر جو ہے وہ ایک برائی ہے، لیکن دونوں کے ڈانڈے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ در حقیقت یہاں ایک باریک سا ایک اعتدال ہے جو ان دونوں کو جدا کرتا ہے. بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کے تحفظ میں خودداری کے تحت ایک طرز عمل اختیار کریں اور دیکھنے والا اسے غرور پر محمول کریں، اس لیے کہ اس میں بظاہر جو اس کا طرز عمل ہوگا اس کو ڈیمارکیٹ کرنا آسان نہیں. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے، یہ چیز مطلوب ہے کہ داعی کے حق میں اب نائے نو کی، انسانوں کی انتہائی خیر خواہی کا جذبہ ہو، وہ ان کے بھلے کے لیے کوشاں رہے، راتوں کو دعائیں مانگے اور دن کو صبح سے شام تک لگا رہے، یہ اس کی دعوت کا ایک فطری اقتضا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو. یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہم سے شاید ذاتی غرض وابستہ ہو گئی ہے جو ہمارے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں. ان دونوں کے درمیان اس نقطۂ عدل پر قائم رہنا آسان نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش آئے بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ ایمان لے آئے. ان میں سے ایک کا اسلام لانا جو ہے وہ دوسرے عوام الناس میں سے 10-20 بھی ایمان لائے تو اس ان کی اہمیت زیادہ. آخر یہی وجہ تھی کہ حضور نے دعا کی کہ اللہم اید الاسلام بے اسلام حضرت عمر فاروق اور ابو جہل ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے اسلام ان میں سے کسی ایک کے اسلام کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش، اس لیے کہ ان دونوں کا مقام بہت تھا. اسی طریقے سے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے ہیں، صحابی ہیں، نابینا ہیں، عوامی سطح میں سے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ حضور کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار متوجہ کر رہے ہیں، حضور کی پیشانی پر بل پڑ گیا کہ یہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ ہوں اور یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس میں حضور کی اپنی ذاتی غرض کوئی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی التفات تھا ان سرداران قریش کی طرف تو اسلام کی مصلحت سے تھا، بلکہ خود ان بیچارے یہ جو اسلام میں جو غریبوں کا اور جو غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے خود ان کی بہتری اسی میں تھی کہ یہ کوئی بڑے لوگ ایمان لے آئے تو انہیں کچھ سہارا ملے، اور یہ جو ان کے لیے عذاب کا ایک معلوم ہوتا ہے کہ بھٹی بن گئی ہے یہ مکہ مکرمہ، کچھ اس میں تخفیف ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ روش بھی وہ ہے کہ جس پر گرفت ہو گئی. عبس وتولى عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. اے نبی، یہ کیا معاملہ ہے کہ جو استغنا برت رہے ہیں ان کی طرف تو آپ التفات فرما رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. وہ اما من جا کا یسعا وہ یخشا فانت عنہ تلافا. اور جو لوگ آپ کے پاس چل کر آیا وہ تزکیے کا خواہش مند ہے، وہ اپنی تربیت چاہتا ہے، اس سے آپ کچھ اعراض فرما رہے ہیں یا بے نیازی کی روی اختیار کرے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بعیدی سفرت کرام بررہ. یہ قرآن تو بڑی اونچی کتاب ہے، بڑا اعلی یہ مقام رکھنے والا ہے، اسے اس طرح لوگوں کے سامنے یوں پیش نہ کیجئے کہ اس سے اس کے وقار میں کوئی کمی آ جائے. جسے لاکھ مرتبہ مطلوب ہے وہ اس سے ہدایت طلب کرے اور اخذ کرے، اور نہیں تو جائے جہنم میں اور دفع. یہ انداز ہے ان آیات کا. اسی طریقے سے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ اپنے آپ کو زیادہ ہلکا نہ کیا کیجئے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی دیتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہے. اور اللہ کا یہ چاہنا اس قانون کے ساتھ ہے، قانون کے تحت نہ کہیے لیکن یہ کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے. وہ اپنی اس ہدایت، یہ نعمت جو ہے اس کی، وہ توہین اس طور سے نہیں کراتا کہ کوئی اعراض کرے اور زبردستی اس کے سامنے ہدایت جو ہے رکھی جائے، بلکہ جو طالب ہو اور اس کا قدردان ہو اسی کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازتا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، لیکن یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری کا تعین رکھیے کہ آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. ہمارے رسول کے ذمہ صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، جو طالب حق ہو اور حق کو اختیار کرے اس کو وہ شاباش دیتے ہیں، اس کے لیے بشارتیں ہیں. فروح و ریحان و جنت النعیم، اس کی خوشخبریاں ہیں. ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور جو لوگ اعراض اور انکار کرتے ہیں ان کے حق میں وہ نذیر. اس کا تعلق ہے اب اگلی آیت کے ساتھ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہود نہ نصرانی جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. قل ان هدى الله هو الهدى. آپ کہہ دیجئے دو ٹوک الفاظ میں، ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اب لفظی ترجمہ بہرحال مجبوری ہے کیا جائے گا، اگرچہ یہاں پھر مضمون جو ہے بہت سخت ہو گیا، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، علم صحیح اور علم کامل آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی نصیر ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار یا کوئی حمایت ہوگا. پھر بڑی سخت بات آ گئی، اس کے پس منظر کو پہچانی. وہی طبیعت میں دیکھیے، نیکی کی حرص، حریص کا لفظ حضور کے لیے آیا ہے، اہل ایمان کے لیے، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، سورہ برات جو ہے ختم ہوتی، یہ اے مسلمانوں تمہارے حق میں حضور ہمارے نبی جو ہے بڑے حریص ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خیر تمہیں ملے. یہی حرص جو ہے خیر کی، اس اعتبار سے بھی ہے سب ایمان میں آئیں، سب جہنم سے چھٹکارا پا جائیں، سب اللہ کی رحمت میں آ جائیں، سب رجوع کریں، سب کامیاب ہو جائیں. یہ ہے وہ تما کہہ لے، لالچ کہہ لے، اور تو کوئی لالچ محمد کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو سارے لالچ جو ہیں ان کی نفی ہے، ایک لالچ ہے، باقی تمام حرص جو ہے وہ یہاں ان کا کوئی وجود ہی نہیں، ایک حرص ہے، خیر کی حرص ہے، لوگوں کی ہدایت کی تما ہے. یہ تما جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید ترین. دیکھیے میں نے یہ لفظ تما بولا اور ذہن منتقل ہو گیا کہ بالکل یہی لفظ آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریقا منہم یسمعون کتاب اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقدوہ وہم یعلمون. نکال لیجئے، غالباً آٹھواں رکوع ہے، صفحہ 14 ہے، اس کے تقریباً وسط میں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں بڑی تما ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، تمہاری تصدیق کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائیں. کون؟ یہود. اور یہ تما جیسا کہ میں اس وقت عرض کر چکا، قل انتم اعلم ام اللہ، بے وقوفو کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ بتاؤ، اگر یہودیت ہی ہے حق تو ابراہیم یہودی تھے، اگر نصرانیت ہی ہے ہدایت کا مبنا اور نجات کا ذریعہ تو کیا ابراہیم نصرانی تھے؟ گویا کہ ایک سوال جو ہے کیا گیا، جواب نہیں دیا گیا. اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یہودیت اور نصرانیت تو بہت بات کی پیداوار ہے. اسی طرح ذرا کہیے، حضور حنفی تھے کہ شافعی تھے؟ جواب دیجئے. ابو بکر کیا تھے؟ حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ حنبلی تھے؟ لیکن یہ کہ یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں، وہ ایسی مضبوط بن چکی ہوئی ہیں، وہ عمارتیں اتنی پختہ ہیں کہ ان میں ذرا ادھر سے ادھر ہلنے کو تیار نہیں. لیکن یہ کہ جن کو کہیں گے قرون مشہود لہا بالخیر، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہاں تک تو نہ حنفیت ہے نہ شافعیت ہے نہ مالکیت ہے نہ حنبلیت ہے، کچھ بھی نہیں. قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، یہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اھواہم، یہ سخت بات کیوں آ رہی ہے، اس کو بھی اب سمجھ لیجئے. کسی وقت اسی خیر کی تبع جو ہے انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ یہ لوگ اگر کل بات نہیں مانتے تو چلو 80%، 30%، 60%، 70% بات مان لیں تو وقتی طور پر کچھ تعاون کی شکل پیدا کرنی چاہیے. یہ بات کب آتی ہے؟ دو اعتبارات سے آ سکتی ہے، یا تو یہ کہ حالات انتہائی ناموافق ہو جائیں اور کسی داعی حق کو یہ محسوس ہو کہ اب کوئی راستہ نہیں، نا امیدی میں انسان پھر ادھر سوچنے لگتا ہے کہ کوئی بات ہو، چلیے یہ آخری درجے میں جو کامل بات ہے نہیں مان رہے تو کچھ کم پر معاملہ کر لیا. اور دوسری چیز اس میں ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر وہ تما جو ہے لوگوں کی ہدایت کی، وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے اتنی شدت اختیار کر لے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالا جانا چاہیے. یہ بھی دعوت کی راہ کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس اعتبار سے بھی ایک تو سورہ قلم دیکھیے صفحہ 681 پر. نون والقلم وما یسطرون. اب یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری صورت جو ہے بالکل ابتدائی ہو، کچھ آیات بعد میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ دو آیتیں فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنوا، یہ بڑی بنیادی ہدایت تھی کہ جو آغاز میں دی گئی. اے نبی، ان جھٹلانے والوں کی کوئی بات نہ مانیے گا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اس کو ذہن میں رکھیے، مداہنت جس کو کہتے ہیں، تھوڑے سے آپ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. اس لیے کہ مکی دور میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب قریش نے اپنے سارے حربے آزما لیے حضور کے خلاف اور ساری چالیں ناکام ہو گئیں. پہلی چال کیا تھی، میں یہ اپنی سیرت کی تقریروں میں بعض اوقات تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ پہلا ہوتا ہے رد عمل، چٹکیوں میں اڑانا جس کو کہا جائے، مذاق کے اندر بات اڑاؤ، اجی یہ ہے نبی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئے، دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، وہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ ہے وہ انداز جو پہلا تھا، اور اسی سے یہ سورت شروع ہوئی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. جب دیکھا کہ یہ بات جو ہے مذاق اڑانے سے، استہزاء سے، تبسخر سے، چٹکیوں میں اڑانے سے بات نہیں بنی، تو اب تشدد جو شروع ہوا ہے، سنچار سے شروع ہوا ہے، اور وہ پھر بڑھتا ہی چلا گیا ہے. آگ پہ الٹائے گئے، دہتے ہوئے انگاروں پر صحابہ کرام کو ننگی پیٹ لٹایا گیا، تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر اوندے منہ گھسیٹا گیا، حضرت عثمان کو ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹا اور دھونی دے دی کہ دم گھٹنے لگا. ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی نوجوان ایمان لے آیا اور اس کو گھر سے نکالا گیا بالکل مادرزاد برہنہ کر کے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتے ہو تو یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، یہ تمہارے ماں باپ کا، یہ سب کچھ ترک کرو. یہ تشدد جو ہے یہ دوسرا بات ہوتا ہے. جب مسلمان اس کو بھی سہ گئے، کوئی ایک بھی مسلمان اس تشدد کی وجہ سے دین سے پھرا نہیں، اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے ٹیمپٹیشن کا، لالچ دو. ہر تحریک میں آپ نے دیکھا، بھٹو کے خلاف جو تحریک اٹھی اس میں بھی یہی تھا، آؤ مذاکرات کرو، کچھ لو دو، کچھ بات بنے. ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کھلی ٹیمپٹیشن کہ بھائی باز آ جاؤ. حضور کو بھی یہ آفر کی گئی کہ آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیں، اگر بادشاہ بننا چاہتے تو ہم بنا دیتے، اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو آپ کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگا دیتے، کہیں اشارہ کیجئے جس خاندان میں کہیں آپ کی شادی کر دی جائے گی. یعنی جو بھی انسان کے لیے لالچ کے مختلف پہلو ہیں وہ سارے حرب آزما لیے گئے. یہ بھی ناکام ہو گیا. آخری بار ہوتا ہے، اچھا بھائی بارہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری بات تمہاری مانی جائے، کچھ لے دے کر معاملہ کرو، کچھ ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانو. یہ ہوتا ہے آخری دام ہم رنگ زمین. اس میں اگر حالات بڑے شدید ہوں، دباؤ ہو، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ کچھ سوچنے کے لیے انسان تیار ہو. ابھی اتنی بات منواؤ، آگے چل کے اور بڑھوا لیں گے. یہ ایک شیطان کا یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ فی الحال چلیے یہ اس حد تک اگر مان لیں تو آگے مرحلہ جاری رہے گا، پھر بنوا لیں گے، لیکن اس وقت کوئی اور راستہ نہیں. اب آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نکالیے، اس میں اس مقام، اس کیفیت کا نقشہ جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے. صفحہ 348 آیت نمبر 72 کے بعد نیچے سے چھٹی سطر ہے، پانچویں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور اے نبی، نزدیک تھے کہ یہ لوگ آپ کو بچلا دیتے اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کہ آپ افتراء کریں ہمارے پاس کسی اور چیز کا ہم پر. وَإِن قَادُوا اور تحقیق نزدیک تھے کہ البتہ بہکامے, میں ترجمہ وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہ جائے, اور تحقیق نزدیک تھے کہ البتہ بہکامے تجھ کو اس چیز سے کہ وہی کی ہم نے طرف تیری, تو کہ باندھ لے وے تو ہمارے سوائے اس کے, اور اس وقت البتہ پکڑتے تم کو دوست, وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. جھگڑا ختم ہو جاتا. جھگڑا تو سارا اس قرآن کا ہے, رجڈ تو یہ ہے, اس میں کوئی نرمی نہیں. چنانچہ سورہ یونس میں بھی وہ آیت آئی ہے کہ ایسے بے قرآن غیر حاضہ ہو بدل ہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں کچھ ترمیم کر دو, یہ پورا کا پورا یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی سے اس میں کوئی تبدیلی کروں, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا. اب یہاں دیکھیے, ولولا ان ثبتناک, اور اگر نہ ثابت رکھتے ہم تجھ کو, لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا, تحقیق نزدیک تھا تو کہ جھک جاوے طرف ان کی کچھ تھوڑا سا. یہ تھوڑا سا بھی میں نے آگے بڑھایا ہے سا, ورنہ یہاں تو تھوڑا پر ترجمہ ختم ہو گیا, کہ یہ ہے وہ طبع بشری. آپ صورتحال کا ذرا تصور کیجئے, سن 10 میں مکے سے حضور نکل رہے ہیں اس حال میں کہ مکہ خون کا پیاسا ہو چکا ہے, ایک امید لے کر گئے ہیں ذہن کے ایک گوشے میں امید کہ شاید طائف میں کوئی جگہ بن, کوئی مرکز بن جائے, اللہ تعالیٰ کوئی وہاں تمکن عطا فرما دے, اور طائف میں جو ہوا وہ پوری زندگی کبھی نہیں ہوا. اب اللہ کا رسول ہے کہاں جائے, طائف ادھر ادھر مکہ, مکے میں داخلہ ممکن نہیں. چنانچہ جب داخل ہوئے مکے میں تو مطعم بن عدی کی امان لے کر داخل ہوئے محمد رسول اللہ سے. ایک کافر شخص ہے, ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی وہ رگ توحید جو ہے کچھ زیادہ ہی پھڑکتی ہے. یہاں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی امان لے کر داخل ہوئے. حالات واقعات ہیں, کیا کیا جائے. مطعم بن عدی کو آپ نے پیغام بھیجا, عرب کے مزاج کے یہ بہت خلاف تھا کہ کسی سے کوئی امان مانگی جائے اور وہ نہ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو امان دیتا ہوں, آپ آ جائیے. حضور فرما رہے ہیں یوں نہیں, آ کے لے کے جاؤ. وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر پوری طرح مسلح کر کے باہر آتا ہے مکے کے, اور پھر حضور کو لے کر جاتا ہے. مکے کا یہ حال, طائف میں یہ معاملہ ہوا, کیا کریں. ان حالات کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے کہ آخر نبی کے ساتھ بھی یا تو بشریت کی نفی کر دے کلی, وہ تو بات اور ہو جائے گی, وہ پھر مسئلہ دوسروں کا بن گیا. کسی درجے میں بھی اگر کوئی بشریت ہے تو وہ بشریت تو اپنا ظہور کرتی ہے, اور نبی کی عصمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تھام لیتا ہے. وہ طبیعت میں اقتدا پیدا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تھامتا ہے, اللہ حفاظت فرماتا ہے, اس غلط راستے پر جانے نہیں دیتا. یہ ہے عصمت نبی کی, اگرچہ بربنائے طبع بشری کوئی بات دل میں پیدا ہو جانا یہ ناممکن نہیں. اس آیت کو دیکھیے, ولولا ان ثبتناک, اور اگر ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا, لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو ان قریب قریب تھا کہ آپ کا کچھ جھکاؤ ان کی جانب ہو جائے. اذ لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات, اگر ایسا ہو جاتا ہم آپ کو مزہ چکھاتے دگنا عذاب اس دنیا میں اور دگنا عذاب دیتے موت کے پر, ثم لا تجد لک علینا نصیرا, اور پھر آپ کا کوئی مددگار نہ ہوتا ہمارے خلاف, ہمارے مقابلے میں کہیں سے کوئی مدد نہیں حاصل کر سکتے تھے. یہ میں نے چند باتیں آج چاہی ہیں کہ واضح ہو جائیں کہ یہاں یہ بات کیوں گئی. یہ تو مکے میں تھا, مدینے میں پھر وہی معاملہ ہے. یہود کی مخالفت ہے, یہود کو ایک برتری حاصل ہے, مدینے کی پوری آبادی ان کا لوہا مانتی ہے, ان کا روب ان پر ہے, یہ اہل کتاب ہیں, یہ عالم ہیں, ان کے فتوے چلتے ہیں, ان کی مسندیں ہیں, ان کی مذہبی عدالتیں ہیں, ان کے پاس شریعت ہے, اوس اور خزرج کے اکثر لوگ جو ہیں ان کے زیر اثر ہیں, کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر طبیعت میں کچھ رجحان
اسی طبع بشری کی بنا پر پیدا ہوا ہو تو وحی الہی پھر آ کر تھام رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ یہ نصرانی جب یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے طریقے کی. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی، اور ظاہر بات ہے وہ ہدایت کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس قرآن کے ذریعے سے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اور اگر بالفرض، ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہاں بالفرض محال کا اضافہ کر لیں گے تب وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اپنے صحیح پرسپیکٹو میں آ جائے گا. اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کے علم، العلم الہدیٰ آ چکی ہے آپ کے پاس، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، بالکل وہی الفاظ ہیں تقریبا جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آئے، لن تجد لک علینا نصیرا، لا تجد لک علینا نصیرا، نہ پاؤ گے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوا. تو یہ ہے وہ مضامین جیسا کہ میں تقریبا دو اجتماعات قبل وضاحت سے بیان کر چکا کہ یہ دو رکوع جو ہیں، یہ جو یہود کے ساتھ ایک خلا ملا تھا اوس اور خزرج کا، مدینے کے رہنے والوں کا، یہود کا جو روب ان پر طاری تھا اس کی وجہ سے انہیں جو ریشہ دوانی کا موقع مل رہا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں سازشیں کرنے کا اور طرح طرح کے ان کے اندر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا، اس پس منظر میں مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی. اب ذرا گفتگو کا رخ بدلتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہاں لفظ تلاوت جو ہے اس کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھیے تو بات اور نکھرتی ہے. تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ یا روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو تلا کے معنی اصل میں ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. کسی کتاب یا تحریر کی تلاوت کیا ہے؟ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ بہت اس سینس کو ادا کرتا ہے کہ آپ اس کی، اور بسا اوقات پڑھنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا ابتدائی جو ہے وہ انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتا جاتا ہے. یہ ہے وہ اتباع، یہ ہے تلاوت. تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جو جن کو ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک جملہ مکمل بھی ہو گیا. الذین آتیناہم الکتاب مبتدا، یتلونہ حق تلاوتہ خبر، لیکن اس کو جوڑیے آگے، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لائیں گے. اصل میں یہ دو مفہوم اس کے جو ممکن ہیں میں ان کو واضح کروں گا، ترجمے دو کر رہا ہوں یومنون کے. اس یومنون فعل مضارع ہے، فعل مضارع عربی زبان میں حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. حال اور مضارع دونوں کو وہاں شامل کیجیے. ایک پہلو سے وہ اعتراف ہے یا اظہار حال ہے، اور دوسرے پہلو سے وہ ایک عہد ہے. اس میں اصل میں اہل کتاب میں جو لوگ کچھ حق پرست تھے، اس آیہ مبارکہ میں ان کو اپیل کیا جا رہا ہے. یہ داعیانہ انداز ہے، میں نے کئی مرتبہ آج بھی الفاظ استعمال کیے، دعوت اور ہوتی ہے، ملامت اور ہوتی ہے. کسی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خیر کے راستے پر آئے تو اس میں جو خیر کچھ تھوڑا بہت بچا کھچا موجود ہے اسے اپیل کیا جائے گا. یہاں اہل کتاب کے اس عنصر کو اپیل کیا جا رہا ہے جو کسی درجے میں حق پر قائم ہے. آخر بالکل نفی تو نہیں ہو گئی تھی، نصارہ میں تو قرآن مجید سورہ مائدہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ اس وقت تک کافی لوگ موجود تھے کہ جو حق پرست تھے اور حق کے طالب تھے، ان کے رہبان میں اور قسیسین میں کافی تعداد لوگ ابھی موجود تھے، اور تاریخ سے بھی ثابت ہوا، نجاشی کو بھی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر نہ لگی، ہرقل نے بھی پہچان لیا تھا اگرچہ وہ بادشاہت کی بیڑی پاؤں میں پڑ گئی، اسی طریقے سے شاہ مصر نے بھی بات کو پہچان لیا اور حضور کی خدمت میں تحائف بھیجے، تو یہ جو نصارہ تھے انہیں دقت نہیں ہوئی اور ان میں کچھ نہ کچھ حق پرستی کا مادہ موجود تھا. یہود میں بھی ظاہر بات ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی علماء میں سے تھے جو ایمان لائے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ خیر سرے سے رہا ہی نہیں تھا. اب وہ جو خیر کا کچھ ان میں ایلیمنٹ ہے اس کو اپیل کیا جا رہا ہے، تم صاحب کتاب ہو، تم اس کتاب کا حق ادا کرنے والے ہو، لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، اور یہاں بہی کی ضمیر مجرور جو ہے قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جو اپنی دی جو کتاب اللہ نے انہیں دی تھی اس کا حق پہچان رہے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، جو حق سے منحرف نہیں ہوئے تھے، جن کے دلوں میں کجی نہیں تھی، فرمایا وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اس پر، اس کتاب پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرما رہے ہیں. یہ تو ہے اگر یومنون بہی کا ترجمہ مستقبل میں کریں، اور اولئک یومنون بہی اگر اس بے کی ضمیر جو ہے بہی کی ضمیر مجرور اس الکتاب ہی کی طرف لے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن جائے گا، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی جاتی ہے اور اس کا وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں، حقیقتاً وہی ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے. کتاب دی گئی اور وہ حق تلاوت ادا نہ کریں تو در حقیقت وہ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. یہ ہو جائے گا ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک قاعدہ کلیہ. اس پہلو سے یہ آیا مبارکہ گویا کہ ہمارے لیے بھی ہے پوری اپنی اس روشنی کے ساتھ کہ اس کتاب پر اگر حقیقی ایمان کا دعویٰ ہے تو اس کا حق تلاوت ادا کرو. حق تلاوت میں اس کا پڑھنا بھی ہے، صحیح مخارج سے اس کے حروف کو ادا کرنا بھی ہے، پھر اس کو اپنا معمول بنانا بھی ہے، اس پر تدبر کرنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے، پیروی عملاً. لفظ تلاوت کا جو میں نے لغوی مفہوم عرض کیا ہے، گویا کہ یہاں اس ایک آیت میں وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق وہ پورا کا پورا مندرج موجود ہے. وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت اور پیروی کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی ہے حقیقتاً جو یہ تو ہوئی اس معنی میں کہ اس کا ہم حال میں ترجمہ کریں، اور بہی کی ضمیر مجرور جو ہے اسی آیت میں جو الکتاب کا لفظ آیا ہے اس کی طرف اس کو لوٹائیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے اور مجھے وہ بڑی طبی معلوم ہوئی ہے کہ یہاں بہی کی ضمیر مجرور جو ہے وہ قرآن کی طرف راجے ہے، سلسلہ کلام سے یہ مضمون زیادہ جڑ جاتا ہے کہ اے نبی آپ زیادہ نہ توقع رکھیں ان یہودیوں سے اور زیادہ ان کی ہدایت کی حرص اور تمع اپنے دل میں نہ پالیے، یہ ایمان لانے والے نہیں. اس میں جو قلیل قدر قلیل عنصر رہ گیا ہے جو خود اپنی کتاب پر بھی صحیح معنی میں کاربند ہے بس وہی ایمان لائے گا اس کتاب پر اور آپ پر، اس سے زیادہ کی آپ توقع نہ رکھیے. تو سلسلہ کلام کے ساتھ یہ زیادہ مربوط ہے. ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، اور جو اس کا کفر کرتا ہے، کفر کے دونوں معنی، اصطلاحی معنی انکار اور لغوی معنی ناشکراپن، ناقدری کرنا، حامل کتاب ہو کر اس کی تلاوت بھی نہ کی جائے اس سے بڑی ناقدری کیا ہو، اور کتاب پر عمل نہ کیا جائے تو یہ در حقیقت اپنی اصل کے اعتبار سے کفر ہے اس کتاب کا. تو دونوں معنی جو ہے یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ناقدری کریں گے اس کتاب کی وہ ہیں جو خسارے میں رہنے والے. اس کے بعد آ گئی وہ دو آیات جن کے بارے میں آج میں نے عرض کیا، یہ کلوز کر رہی ہیں بریکٹ کو. یہود سے جو خطاب تھا وہ یہاں آ کر اب ختم ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ایک آیت جو ہے اس میں ترغیب کا پہلو ہے، دوسری آیت میں ترہیب کا پہلو ہے. ایک آیت جو ہے اس میں دعوت کا انداز نمایاں ہے اور دوسری آیت میں ملامت کا انداز نمایاں ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، تمہیں نبوت سے سرفراز کیا، تمہیں کتابیں دیں، تمہارے ہاں ایک سلسلہ ہے جو نبوت اور رسالت کا چلتا رہا ہے کہ وہ تار ٹوٹا ہی نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر وہ سلسلہ ٹوٹا ہے، ورنہ تقریباً 2000 برس تک وہ چلا رہا ہے. 2500 میں عموماً آپ سے کہا کرتا ہوں حضرت ابراہیم سے لے کر، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس میں سلسلہ ٹوٹا ہے نبوت کا، آ کر تو حضرت مسیح علیہ السلام پر، وہ حضور سے 600 سال پہلے تھے، سن 570 میں حضور کی پیدائش ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو 2000 برس تک مسلسل یہ نبوت کا تار جو ہے وہ چلتا رہا ہے کہ اس میں کہیں سلسلہ ٹوٹا ہی ہو، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی موجود رہے. آخری نبی حضرت، آخری رسول ان کے حضرت عیسیٰ ہے، تو ساتھ حضرت یحییٰ موجود ہے، ہم عصر ہیں دونوں، اور حضرت زکریا بھی تو آخر، وہ اس وقت انتقال ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ ایک وقت میں تو تینوں موجود تھے. ادھر چلیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو حضرت ہارون، دو رسول میں ایک وقت موجود. تو اتنا کچھ انعام و اکرام میں نے تم پر کیا، یاد کرو ذرا. یہ ہے ترغیب کا انداز، کسی کے اندر سے خیر کو نکالا جائے، اجاگر کیا جائے، کوئی بھلائی، کوئی جسے آپ کہتے ہیں کوئی سینر ایلیمنٹ اگر ہے تو اسے اپیل کرنا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. عالمین، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عربی زبان میں ظرف کو جمع کر کے کسی وقت مظروف کا جمع کرنا مراد ہوتا ہے، یعنی جہانوں نہیں، جہان والوں، تمام جہان والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی، یعنی پوری نوع انسانی پر، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تمہاری قوم میں جاری رہا ہے، کتابیں ہم نے تمہیں دی ہیں. یہ فضیلت وہ ہے کہ جس کے اعتبار سے تم تمام اقوام عالم میں ممتاز ہو. یہ تو ہوئی ترغیب، اور اب ہے ترغیب. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کے کوئی زی نفس کسی دوسرے زی نفس کے کچھ کام نہ آ سکے، کوئی کسی کو بچا نہ سکے گا، کوئی کسی کی طرف سے کسی بھی چیز کا مداوع نہ کر سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس کی جانب سے کوئی فدیہ. عدل کسی چیز کو برابر کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. بربہم یعدلون، وہ رب کے برابر بھی کسی کو ٹھہرا رہے ہیں. سورہ انعام میں پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اس معنی میں، تو یہاں عدل گویا کے کفارے کے معنی میں، فدیہ کے معنی میں. آپ نے گناہ کیا، اس کا یہ کفارہ ہے، تو کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی، کفارے کا تعین گناہ کی مناسبت سے ہوگا. تو عدل اور فدیہ، یہ اس معنی میں لفظ آیا ہے. ولا يقبل منها عدل، نہیں قبول کیا جائے گا تو فدیہ. یہ اصل میں نفی کلی کا ایک اسلوب ہے. ویسے تو وہاں عدل کے لیے ہوگا کیا، کیا چیز ہے کہ جو انسان فدیہ میں دے سکے گا؟ کچھ ویسے معاملات انسانی کے باب میں تو بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے حساب میں شمار ہو جائیں گی، اور اگر نیکیاں جو ہیں آپ کا سرمایہ ختم ہو گیا تو اس کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے حساب میں شمار ہو جائیں گے. تو اس معنی میں کچھ آپس کے بین الانسانی معاملات میں جو اونچ نیچ ہو، اس کے لیے تو وہاں ہے یہ کہ لین دین ہوگا، اور وہاں کی کرنسی ظاہر بات ہے کہ سوائے اعمال کے اور کوئی نہیں. وہاں روپیہ پیسہ اور سونا چاندی نہیں ہے کہ جو کہیں کفارے میں دیا جا سکے، وہاں کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں، ایک مثبت کرنسی ہے اور ایک منفی کرنسی ہے. تو لین دین وہاں جو ہوگا اس معنی میں ہوگا، لیکن بحثیت مجموعی انسان کے پاس کیا ہوگا کہ جس کو دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑائے. لیکن نفی کلی جو ہے اس کے لیے اسلوب اختیار کیا گیا کہ کہیں کسی گوشے سے کوئی رکھنا نہ رہ جائے. یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ آیتیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ ایمان بالآخرت کو غیر مؤثر بنانے والی چیز ہے اگر کہیں ذہن میں کوئی خیال ہے کہ کوئی بچانے والا ہے. کسی پہلو سے بھی اگر طبیعت کے اندر کوئی اطمینان اس آ گیا، کوئی سفارش کام آئے گی، کسی سے کوئی تعلق جو ہے بہرحال وہاں فائدہ پہنچائے گا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کسی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، کسی کی نسل سے ہے، کسی کو ان تعلقات کے اعتبار سے کوئی بھی اگر انسان نے چور دروازہ اپنے ذہن میں رکھ لیا تو ایمان بالآخرت غیر مؤثر ہوگا، یعنی ہوتے ہوئے معدوم کے درجے میں ہوگا کہ آپ نے مان تو لیا آخرت کو لیکن اس آخرت کی چھاپ آپ کے اعمال پر، آپ کے کردار پر، آپ کے رویے پر نہیں پڑے گی جب تک کہ یہ انداز نہ ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی جانب سے کوئی فدیہ قبول ہوگا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے فائدہ پہنچائے گی، نفع پہنچائے گی کوئی سفارش. جس درجے کی نفی کلی ان آیات میں آئی ہے اس کے پورے زور کو اپریشیٹ کیجیے کہ کیا شدت ہے اس میں. جو زور کلام ہے اس کا کوئی تعصب، یہ ہے در حقیقت کہ جو ان کا اصل ہدف ہے کہ کوئی چور دروازہ، کوئی غلط سہارا اپنے ذہن میں قائم نہ کرو، تب تم تار کی طرح سیدھے رہو گے. اور اگر کہیں کوئی سہارا تم نے تراش لیا اور کسی طرف سے کوئی چور دروازہ نکال لیا تو اب وہ سارا ایمان بالآخرت ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. کہیں سے کوئی مدد نہیں، کہیں سے کوئی سفارش نہیں، کہیں سے کوئی ذریعہ فدیہ دے کر چھوٹنے کا امکان نہیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے. اب بظاہر تو یہ ہے کہ یہ دونوں آیات یہود سے تخاطب کے ذمن میں آئی. مبادہ کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا چور دروازہ پیدا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہی انداز تخاطب مسلمانوں سے جہاں آیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اور وہ بھی اسی صورت میں آیا ہے. صفحہ 51، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. وہی زور ہے، پوری شدت، اسلوب بدلا ہوا ہے. اہل ایمان لگا دو اور کھپا دو وہ چیزیں کہ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ان میں سے صرف کرو اللہ کی راہ میں. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے یوم آخرہ. لا بیع فیہ، جس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا. ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی فائدہ پہنچائے گی. ولا شفا، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم. وہی زور یہاں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل ہدف ہے، ٹھیک ہے وہ شفاعت کی احادیث ہیں، ان کا اپنا ایک محل اور مقام بھی ہے، اس کو اسی حد تک معین کر کے رکھا جائے تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو اصل زور ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ اس کے عمل کے فیس ویلیو پر طے ہوگا. کل ہم پڑھیں گے جمعے میں سورہ قارعہ، اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. سورۃ الزلزال میں پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم کچھ ہی جمعے ہوئے ہیں، وہیں خطبہ جمعہ کے ذیل میں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سورہ والنجم میں فرمایا، لیس للانسان الا ما سعا وان سعیہ سوف یرہ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے کہ اس نے جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، سعی کی ہے. اور ہاں یہ وعدہ اللہ کا ہے، اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی سعی جو ہے اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ ہے قرآن کا مین تھیم، اصل زور. اور واقعہ یہ ہے، منطقی طور پر یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو ایمان بالآخرت مؤثر نہیں ہوگا، انسان کی سیرت و کردار پر اس کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، کوئی چھاپ انسان کے اخلاق پر اور اس کے معاملات پر نہیں پڑے گی. یہاں وہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ختم ہوا، اور اب یوں سمجھیے کہ چار رکوع وہ ہیں جن میں گفتگو کا رخ بدلے گا، حضرت ابراہیم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. حضرت ابراہیم کی طرف بالخصوص اس اعتبار سے کہ وہ سب کے بزرگ ہیں مشترک، یہودیوں کے بھی، نصارہ کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، تو وہ اس قدر مشترک کو اجاگر کیا گیا ایک اور انداز میں دعوت کے پہلو سے. اور خانہ کعبہ کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ اس کے بعد اسی کے قبلہ بنائے جانے کا حکم آنے والا ہے. یہ ہے ربط کلام کہ حضرت ابراہیم اور خاص طور پر تعمیر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یہ در حقیقت تمہید بنیں گے تحویل قبلہ کے حکم کی جس سے کہ دوسرا پارا شروع ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.